یا مثلا آپ نے کسی کو کال کیا وہ شخص تو نہیں ملا, تو اپنا نمبر چھوڑیے کہ آپ کون ہیں کال کرنے والے اور پورا نام بتائیے, خصوصاً ایسی جگہ پر جہاں دوسرا آپ کو نہ پہچانتا, اور اگر پہچانتا بھی ہو تو اس صورت میں بھی نام بتا دینا, اور جب محسوس ہو کہ دوسرا پہچانا نہیں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص فون کرتا ہے آپ اس کو کوئی اور سمجھ رہے, کسی نے کہا جی میں شازیہ بول رہی ہوں, اب آپ نے اس کو کوئی اور شازیہ سمجھا, بلا وجہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور غیر ضروری چیزوں سے کان تکلیف اٹھاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھر فون کی گھنٹی بجتی رہتی بجتی رہتی, کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے, یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. جیسے سلام کا جواب دینا لازم ہے, اسی طرح ٹیلی فون کی گھنٹی اگر بجے تو اسے اٹھانا ضروری ہے, الا یہ کہ آپ کسی شرعی عذر کے تحت نہ اٹھا سکتے ہوں, مثلا آپ بیمار ہیں آپ اٹھ کے ٹیلی فون تک نہیں جا سکتے, یا یہ کہ آپ سو رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلا, یا آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں آپ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتے. تو جس طرح گھر میں نہ آنے دینے کی خاص وجوہات ہوتی ہیں, اسی طرح ٹیلی فون اٹینڈ نہ کرنے کی بھی کوئی خاص وجہ ہونی چاہیے. بلا وجہ لاپرواہی کے ساتھ فون نہ اٹھانا اور دوسرے کو اذیت دینا, یہ بھی درست نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے, دھواں اٹھتا دیکھ رہے ہیں آپ یا کچھ, تو صورت میں آپ دروازہ ناک کر رہے ہیں اگر کوئی نہیں کھولے, تو آپ کوئی دوسرا اور طریقہ اختیار کر سکتے ہیں, اس میں اجازت لینے کی پھر ضرورت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بلانے کے لیے آیا ہے اور آپ بلانے والے کے ساتھ چل پڑے ہیں, اس نے گھر جا کر دوبارہ اجازت نہیں مانگی, دروازہ کھولا اور اندر گیا, تو آپ بھی ساتھ اندر جا سکتے ہیں, اس میں پھر نئے سرے سے آپ کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں. مثلا آپ اپنے ہمسائے میں سے کسی کو بلاتے ہیں, اپنے بچے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں کو لے آؤ, یا کسی کے لیے جیسے گاڑی بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں کو لے آؤ, اب وہ گئے لے آئے لا کے, پھر نئے سرے سے اجازت کی ضرورت نہیں, بس اس شخص کے ساتھ ہی اگر آپ انٹر ہو جاتے ہیں تو دوسرا شخص بھی ایک طرح سے آپ کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے یا انتظار میں ہے, تو اس صورت میں حرج نہیں ہے کیونکہ وہ مانوس ہے اس وقت. اور یہ جو بات ہے نا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو, یعنی اگر تم ان ادب آداب کا خیال نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اور کہاں تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہو یہ بھی اس کو علم ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسے گزشتہ آیات میں حدود کا ذکر ہوا ہے, زنا کی حد بتائی گئی, قذف کی حد بتائی گئی, تو اب یہاں پر گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں, اور اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ مردوں اور عورتوں کا باہم اس طرح اختلاط نہ ہو کہ جس سے یہ خرابیاں پیدا ہوں, کیونکہ ان بڑی برائیوں تک پہنچنے سے پہلے کچھ اسباب ہوتے ہیں جو انسان کو ان میں مبتلا کر دیتے ہیں, اور ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی کے گھر میں بلا اجازت چلے جاؤ, اچانک گھس جاؤ. سورت نور سے پہلے سورت الاحزاب اتری, جو تقریباً ایک سال پہلے اتری تھی, اس سورت میں بھی گھروں میں اذن یا اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا, لیکن اس حکم کا دائرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا, اور یہاں سورت النور میں تمام اہل ایمان کے گھروں کا ذکر ہے. انسان تنہا زندگی نہیں بسر کر سکتا, بلکہ اجتماعی زندگی اس کی ایک ضرورت ہے, اور اس اجتماعی زندگی میں انسانوں کو باہم ایک دوسرے سے ملاقات کی ضرورت رہتی ہے. اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بغیر اجازت بلا اطلاع کسی کے ہاں پہنچے اور اس کے گھر میں داخل ہو جائے, ایسا کرنا اس گھر والے کے لیے بہت تکلیف دہ ہے, اس لیے جانے سے پہلے اجازت کو ملاقات کے آداب میں شامل کیا گیا اور اس کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے. پہلا حکم, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. دوسری بات, داخل ہونے کے لیے تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. تیسری بات, فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم. چوتھی بات, ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا. پانچویں بات, لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. تو ان تین آیات میں گویا پانچ چیزوں کا حکم ہے, یا پانچ ادب یا پانچ چیزیں سکھائی گئی ہیں جو مین چیزیں. یہ سارے ادب آداب جو ہمیں 1400 سال پہلے سکھائے گئے، آج دنیا کی مہذب قومیں ان کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو ترک کر کے طرح طرح کی مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی ہمیں بڑی معمولی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ہم کر بیٹھتے ہیں تو اس کے نتائج بعض اوقات بہت سنگین ہوتے ہیں، بہت دور تک جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے تعلقات خراب کیوں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ایسے ہی احکام کی خلاف ورزی۔
میم، بعض رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جو صرف اس وجہ سے کہ ہمارے رشتے دار ہیں، بلا اجازت اندر آنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہماری رشتے دار ہیں وہ پہلے ہمیشہ اس بات پہ ناراض ہوتی ہیں کہ یہ گارڈ تو مجھے جانتا ہے، میں رشتے دار ہوں، یہ مجھے دیکھ کے دروازہ کیوں نہیں کھولتا، بیل بجنے کا کیوں انتظار کرتا، جبکہ ہم نے اس کو کہا ہوا ہے جب کوئی بیل بجائے تاکہ ہمیں اندر کمرے میں پتہ چل جائے کہ گھر میں کوئی آیا ہے، اور پھر سیدھے اوپر وہ آپ کے بیڈ روم تک آ جاتے ہیں، آپ جس اس میں بھی ہوں، جسٹ بیکاز کہ وہ رشتے دار ہیں آپ کے، اور بہت ناراضی کا اظہار کرتے ہیں۔ کہ دوسروں کی میں مثالیں انڈائریکٹلی دیتی ہوں تو وہ مطلب انف نہیں ہوتا ان کے سمجھنے کے لیے۔
بالکل،
اور ہمارے پاکستانی بھائی یہی، ہم لوگ امریکہ کینیڈا میں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اجازت لے کے دوسرے کے گھر جاتے ہیں، پتہ نہیں کسی کو کوئی کام ہے، کوئی ریزن ہے یا کچھ ہے، اور یہاں پہ بس اپنا حق سمجھتے ہیں کہ بس
اور آ گئے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ دوسرے کے گھر میں اگر داخل ہونے کی اجازت مل بھی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر کے ہر کونے میں گھومنے کی اجازت مل گئی ہے۔ یعنی بعض لوگ بطور خاص سٹور میں بھی گھس جائیں گے، واش رومز بھی جا کے دیکھیں گے، کچن کے اندر کیبنٹس کھولنا شروع ہو جائیں گے، اور بیڈ روم میں آنا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ تو ملاقات کا کمرہ، بیٹھک یا ڈرائنگ روم یا لابی، کوئی بھی جگہ جہاں آپ کو کہا جائے کہ بیٹھیے تو وہاں بیٹھیے، اور اگر کوئی اپنی مرضی سے آپ کو لے جا رہا ہے اپنے بیڈ روم میں تو ویلکم، پھر اور اس میں تو مشکل نہیں، لیکن بغیر اجازت دوسروں کے کمروں تک نہ پہنچیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان نے صحیح طرح صاف نہیں کیا ہوتا یا اس کو پراپر اسے ٹھیک کرنے کا موقع نہیں ملا ہوتا، اتنے میں اچانک کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے تو گھر والے کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہوتا ہے، اور خصوصاً ایسے وقت میں اگر کوئی آ رہا ہو کہ جو ابھی صفائی کا وقت ہو یا گھر کو درست کرنے کا وقت ہو، اس میں اور مشقت ہوتی کہ آپ کا سارا کام رک جاتا ہے۔
میم، یہاں پہ ابھی پچھلے معاشرتی آداب بتائے گئے تھے، یہاں انسان کی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ سیکیور کی گئی ہے، یعنی کہ پرائیویسی کو سیکیور کیا گیا ہے، جو بھی آداب دیے گئے ہیں، اور پرائیویٹ لائف انسان کی ایسی ہوتی ہے جو ہر شخص کی ضرورت ہوتی ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی پرائیویسی جو ہے وہ رہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے ہمارے ہاں کوئی بھی اصول نہیں ہے، اور پرائیویسی کے لیے سب سے مشکل جو بات ہمارے لیے ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم کسی کو یہ کہیں کہ تم اس وقت مت آؤ یا نہیں آنا، تو اس چیز کو یعنی کہنا اتنا مشکل ہے ہم لوگوں کے لیے، اور یہاں ایک سمپل لفظ سے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، تو اس چیز کا تو تصور بھی ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا کہ کوئی یہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا کہ نہیں اس وقت نہیں آؤ، بعد میں آ جا۔
بعض صورتوں میں یہ ہے کہ آپ ہوتے بھی نہیں گھر پر، یا آپ ٹیلی فون اس وقت اٹینڈ نہیں کر پاتے، ایک دفعہ فون کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ اگر کوئی فون کرے تو وہ لازمن جتاتا ہے احسان کہ میں اتنی دفعہ کال کر چکا ہوں۔ بعض اوقات آپ نے صرف اپنے کام کے لیے فون کیا ہوتا ہے، اب دوسرے شخص کی ہو سکتا ہے کہ بس میں نہ ہو کہ وہ آپ کی مدد ضرور ہی کر سکے، یا آپ نے کسی کا حال پوچھنے کے لیے کیا، اگر کیا تو بھی اپنے لیے نیکی کما رہے ہیں، احسان جتا کے اپنی نیکی کو ضائع کیوں کرتے ہیں؟
میڈم، جب اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے تو پھر انسان کو دوسرے کے وقت کی بھی بہت قدر ہو جاتی ہے، وہ بالکل برا نہیں مانتا، وہ سمجھتا ہے کہ کیوں منع کیا جا رہا ہے۔
اصل بات یہ ہے کہ آن دا ہول ہماری زندگیوں میں کوئی کام یا مقصد تو رہا نہیں، اس لیے ہم دوسرے کے بھی ضرورت کو نہیں سمجھتے، یہ دوسرے کے کام کو نہیں سمجھتے۔ ویسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ہر شخص اپنے مقصد کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے، بھلے وہ مقصد صحیح ہے یا نہیں ہے، یا دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے، لیکن ہر شخص کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ بیکاری کی زندگی بسر کرتے ہیں، کوئی خاص کام نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس فراغت ہے ایسے ہی سب کے پاس فراغت ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تھے تو اچانک رات کے وقت یا براہ راست گھر میں نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، ایک طرح سے اعلان ہو جاتا تھا، پھر آپ گھر میں تشریف لے جاتے تاکہ گھر والے آنے والے کے، اور خاص طور پر اگر کوئی دور سے آ رہا ہے یا سفر سے آ رہا ہے تو اس کے لیے کچھ تیار ہو جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان احکامات کو معاشرے کے اندر کس طرح عام کیا جائے، کیونکہ اکیلے آپ خود تو عمل نہیں کر سکتے. اب مثلا آپ نے حکم سنا ہے، آپ اپنے طور پر تو عمل کریں گے، لیکن دوسرے جب خلاف ورزی کریں گے تو اس پہ محض کڑھیں گے یا محض آپ برا بھلا کہیں گے؟ کیونکہ ہماری عادت کیا ہے، سامنے کسی کو کچھ نہ کہنا، جب وہ سامنے نہ ہو تو پیچھے خوب رگیڑنا اور اپنی نیکیاں اس کو بھیجنا.
میرے بیٹے کے ایک دوست کی ماں ہیں جو امریکن ہیں، وہ مسلمان ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اور 18 سال سے پاکستان میں، ان کے ہسبینڈ پاکستانی ہیں اور بہت اچھی طرح ماشاءاللہ ہو رہی ہیں. جب میں نے پچھلے دنوں ان سے یہاں کی خوبیاں اور خامیوں میں پوچھا تو ان کے پاس بے حساب خوبیاں تھیں یہاں کے لوگوں میں جو امریکنز میں نہیں ہوتی، اور خامی صرف ایک ان کو یہ شکایت تھی کہ ہمارے یہاں کوئی پرائیویسی کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہی جو آپ ابھی مقصد کی بات کر رہی تھی کہ بھئی دن بھر لوگوں کے لیے ہے، شام مہمانوں کے لیے ہے، 9 بجے کے بعد میں اور میرے ہسبینڈ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، کوئی بک پڑھتے ہیں، کوئی اچھی بات ڈسکس کرتے ہیں، اور اسی وقت ان انوائٹیڈ یا تو فون آئیں گے یا لوگ آئیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ان کو ناگوار گزرتی تھی کہ بھئی گھر میں نیچے گیسٹ روم بھی ہے اور لاؤنج اور سب کچھ ہے، لیکن نہیں، جب تک وہ ہمارے بیڈ روم میں آ کے نہیں بیٹھیں گے ان کو چین نہیں آتا. کہنے کی مجھے تمہارے ملک کے لوگوں سے سب سے بڑی اور واحد شکایت یہی ہے کہ پرائیویسی کا خیال نہیں رکھتے لوگوں کے. کہنے کی مجھے 16 سال لگے ہیں، اب ہم نے لوگوں کو آہستہ آہستہ کر کر کے اس پہ لائیں کہ 9:30 بجے کے بعد پلیز ہمارے یہاں نہ آئیں آپ، یہ نہ فون کریں، اور آئیں تو اجازت کے ساتھ.
مجھے سب سے زیادہ جو بات کلک کی وہ یہ کہ ہم لوگ عام جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہم لوگ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں ان چیزوں کو، بالکل سب مطلب ٹوٹلی ہر جگہ یہ ایٹیٹیوڈ ہے، جبکہ یہ مطلب اس صورت میں خاص طور پہ بھی نازل ہوئے ہیں کہ جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے فرض کیا ہے ان آیات کو. اور ہم لوگ دوسروں کو بھی جب باتیں کوئی بتاتے ہیں یا کوئی کسی بھی چیز کی تبلیغ کرتے ہیں تو عموماً جن چیزوں کو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ دین نے ان کے اوپر ایمفسائز کی ہے، ہم وہ زیادہ کنوے کرتے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو بھی اسی ایمفسس کے ساتھ کنوے کریں گے تو ضرور فرق پڑے گا میرے خیال میں.
بالکل صحیح، انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم عام طور پر جب سورت نور کی بات کرتے ہیں تو صرف حجاب کی، پردے کی، اور یا عام زندگی میں جب ہم کسی کو دین کی بات بتانے لگتے ہیں تو صرف نماز روزے کی یا کچھ ایسے دین کے احکامات کی جس میں ہمارا کوئی اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے نا کہ وہ سورت جس کے شروع میں سورت انزلناها وفرضناها کہا گیا، اسی کا یہ حکم ہم فرض کے درجے میں نہیں لیتے. یعنی ہمارے تبلیغ میں بھی، ہماری تعلیم میں بھی ان آداب کی تعلیم اور تبلیغ کا عنصر ختم ہو کے رہ گیا ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو بہت سے تعلقات کی خرابی کی جڑ یہ چیز ہے. یہ ایک بہت اچھا پیپر کسی نے مجھے دیا تھا کہ 12 رولز یو کین لیو بائی. اس میں لکھا ہے کہ اف یو اوپن اٹ کلوز اٹ. یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی ہیں جو دوسروں کو پریشان کرتی ہیں نا. مثلاً کوئی کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کام کر رہے ہیں، آپ اندر داخل ہوتے ہیں، کھول کے واپس نکلتے اور کھلا چھوڑ دیتے ہیں اس کو. یا کسی کے گھر جاتے ہیں اور جب نکلنے لگتے ہیں اور گھر والا مثلاً اوپر ہے اور آپ نیچے کی مین انٹرنس سے نکلے اور دروازہ کھول کے چلے گئے. اف یو ٹرن اٹ آن ٹرن اٹ آف. جیسے لائٹس، ہم کہیں بیٹھے لائٹس آن کر لی، نکلے بند کرنا بھول گئے. اف یو ان لاک اٹ لاک اٹ. مثال مثلاً کبڈ وغیرہ، دراز وغیرہ. اف یو موو اٹ پٹ اٹ بیک. کرسیاں اٹھا لیتے ہیں، جہاں جی چاہتا ہے لگاتے ہیں، پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور اس میں یہ کہ صرف کسی کے گھر کی ترتیب خراب کرنا نہیں، اس میں کلاس روم کی ترتیب خراب کرنا بھی شامل ہے. پھر اسی طرح اف یو بورو اٹ ریٹرن اٹ. وہ میرا پین کام نہیں کر رہا، ذرا ایک منٹ کے لیے دو، اور وہ ایک منٹ پھر ہمیشہ کی زندگی میں بدل گئے، کبھی واپس نہیں کرنا. اف یو یوز اٹ ٹیک کیئر آف اٹ. بعض اوقات کسی کی چیز استعمال کرتے ہیں اور بیکار کر کے واپس کرتے ہیں، یعنی بورو کیا واپس تو کر رہے ہیں، ایک اصول پورا کر رہے ہیں لیکن دوسرا بھول جاتے ہیں. مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں انسان کو ضرورت کے تحت بورو کرنی ہی پڑتی ہیں، کبھی برتن یا کبھی کوئی اور چیز، اور پھر جب واپس لوٹاتے ہیں تو ایسی حالت میں نہیں ہوتی. مثلاً کسی سے کتاب بھی لے لی، یعنی لائبریری سے کتاب لے کے گئے یا کسی سے اس کی کتاب پڑھنے کو مانگی اور جب واپس لوٹائی تو اس حال میں نہ تھی. اف یو بریک اٹ ریپیئر اٹ. گزرتے گزرتے کوئی چیز توڑ دی، وہ ٹوٹی ہوئی چیز نیچے پڑی، آپ آگے بھاگ رہے ہیں. اگر آپ کا ہاتھ یا پاؤں یا کچھ لگنے سے کچھ گرا ہے تو کیا کریں، اسے اٹھائیں. اف یو میس اٹ اپ کلین اٹ اپ. بعض اوقات ہم کام کرتے ہیں کوڑا بکھیر کے چلے جاتے ہیں. مثلا یہاں بیٹھتے ہیں, پینسل تراشتے ہیں یا ٹیشو پیپر پھینکتے ہیں اور پھر اس کے بعد خود مزے سے نکل جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارا کوڑا ہے. If you don't know how to appear it, leave it alone. If you can't fix it, call someone who can. یعنی بعض کام ہمیں خود نہیں آتے لیکن ہم تجربے شروع کر دیتے ہیں اور اس کا حال پہلے سے بھی خراب کر لیتے ہیں. If it belongs to someone else and you want it, get permission. کسی کی چیز ہے آپ کو چاہیے تو اجازت سے لیں. اچھا گھر میں بہن بھائیوں کی لڑائیاں کس پہ ہوتی ہیں کہ میری چیز بغیر اجازت اٹھا لی, کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ بچوں کی عموماً چیزیں محدود ہوتی ہیں. مثلا ایک رولر ہے یا ایک شارپنر ہے, اب اس نے اپنے کام کے لیے رکھا, آپ نے بغیر اجازت اٹھایا استعمال کیا کہیں اور پھینکا, اور وہ جب کام کے لیے بیٹھا تب وہ چیخے چلائے گا نہیں تو کیا کرے گا. تو بہت سے گھروں میں ہنگامے, شور, لڑائی, جھگڑا صرف انہی چیزوں پہ ہوتا رہتا ہے بہن بھائیوں کے بیچ میں. اب اگر کوئی خفا ہو تو پھر اس کو کیا ملامت کرتے, لو اتنا چھوٹا دل ہے تمہارا, اتنی چھوٹی سی چیز پہ تم شور مچا رہے. یعنی اپنا قصور ماننے کے بجائے الٹا پھر اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے. مثلا گاڑی سے اترتے دروازہ نہیں بند کریں گے, بازو کا ڈرائیور اسی طرح چلا دیں گے گاڑی, گھر سے نکلیں گے گیٹ نہیں بند کریں گے, آپ نکل گئے پیچھے کوئی اور داخل ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قل للمؤمنين, کہہ دیجئے مومن مردوں سے, یغدو, بچا کر رکھیں, من ابصارهم, اپنی نگاہوں میں سے, ویحفظوا, اور حفاظت کریں, فروجهم, اپنی شرمگاہوں کی, ذالک, یہ بات, ازکا لہم, زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, خبیر, خبر رکھنے والا ہے, بما یسنعون, جو وہ کرتے ہیں, وقل للمؤمنات, اور کہہ دیجئے مومن عورتوں کو, یغددن, جھکا کر رکھیں, پست رکھیں, من ابصارهن, اپنی نگاہوں میں سے, ویحفظن, اور حفاظت کریں, فروجهن, اپنی شرمگاہوں کی, ولا یبدین, اور نہ ظاہر کریں, زینتہن, اپنا بناؤ سنگھار, اپنی زینت, الا, مگر, ما ظہر, جو ظاہر ہو جائے, منہا, اس میں سے, ولیدربن, اور چاہیے کہ ڈالے رکھیں, بخمرہن, اپنی اوڑھنیاں, الا جیوبہن, اپنے گریبانوں پر, ولا, اور نہ, یبدینا, ظاہر کریں, زینتہن, اپنی زینت کو, الا, مگر, لبعولتہن, اپنے شوہروں کے لیے, او آبائہن, یا اپنے باپوں کے لیے, او آبائے بعولتہن, یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے, او ابنائہن, یا ان کے بیٹے, او ابنائے بعولتہن, یا ان کے شوہروں کے بیٹے, او اخوانہن, یا ان کے بھائی, او بنی اخوانہن, یا ان کے بھائیوں کے بیٹے, او بنی اخواتہن, یا ان کی بہنوں کے بیٹے, او نسائہن, یا ان کی عورتیں, او ما ملکت, یا جو مالک ہوئے, ایمانہن, ان کے دائیں ہاتھ، اوتابعین یا پیروی کرنے والے، غیر اولی الاربتی نہ حاجت والے، غیری نہ اولی الاربا حاجت والے غرض والے، من الرجال مردوں میں سے، اب الطفلی یا بچے، الذین وہ جو، لم یظہروا نہیں واقف ہوئے، علی عورات النساء عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں پر، ولا یدربنا اور نہ ماریں، بارجلہن اپنے پاؤں کو، لیعلم کہ جان لی جائے، ما یخفینا جو وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن اپنی زینت میں سے، وتوبو اور توبہ کرو، الی اللہ اللہ کی طرف، جمیعاً سارے کے سارے، ایہا المؤمنون اے مومنوں، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پاؤ۔ تفسیر ہے آیت نمبر 30 سے، قل للمؤمنین یغدوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہہ دیجئے مومن مردوں سے پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذالک یہ بات یا یہ طریقہ یہ کام، ازکا لہم زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ تعالی باخبر ہے ساتھ اس کے جو وہ کر رہے ہیں۔ مومن مردوں سے خطاب ہے۔ یہ آیت بھی پچھلی آیات کا تسلسل ہے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں دراصل یہ بتایا گیا ہے کہ عورت اور مرد گھر میں اور معاشرے میں کس طرح رہیں۔ اس سلسلے میں یہاں پر دو اصولی ہدایات دی گئی ہیں، ایک ہے ستر کو ڈھانکنا اور دوسرے نگاہ نیچی رکھنا، نگاہ کو بچا کر رکھنا۔ فرمایا قل للمؤمنین، آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے، کیا کریں؟ یغدوا من ابصارہم، پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے۔ یغدوا کا لفظ غین دواد دواد سے ہے، غد کا معنی ہوتا ہے جھکانا، نیچے کرنا، کسی چیز کو کم کرنا، گھٹانا اور پست رکھنا یا پست کرنا۔ غز بصر کا مطلب عام طور پر نگاہ نیچی کرنا یا نیچی رکھنا کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر من ابصارہم آیا ہے کہ اپنی نگاہوں میں سے، یعنی بعض نگاہیں۔ کون سی نگاہیں یا کیسی نگاہیں؟ وہ نگاہیں جن میں شہوت ہو، ایسی نگاہ جو خواہش نفسانی پر مبنی ہو۔ پچھلی آیات میں یہ حکم آیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے مکان میں داخل ہو، کسی کے گھر میں داخل ہو، تو وہ اجازت لے کر داخل ہو، سلام کر کے داخل ہو۔ اب یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر کے اندر آتا ہے تو گھر کے اندر آنے کا ادب یہ نہیں کہ انسان ادھر ادھر تانک جھانک شروع کر دے۔ گھر کے مختلف حصوں میں تانک جھانک کرنا بھی ادب اور اخلاق کے منافی ہے، اور خصوصاً گھر کی خواتین کو دیکھنا اور بری نگاہ سے دیکھنا، ناجائز طریقے سے دیکھنا۔ آیت کے اس حصے کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ کہ اپنی نگاہ پست رکھے تو اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. چونکہ یہاں خطاب مردوں سے ہے اس لیے مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں, یعنی عورتوں کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں, ایک معنی. اور دوسرا معنی کہ اگر مردوں کو بھی دیکھنا ہو تو ان کے قابل ستر حصوں کو نہ دیکھیں, گویا کسی ایسی چیز کو نہ دیکھیں جس کا دیکھنا حرام ہو, ناپسندیدہ ہو. مرد کا مرد سے ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. اور اس سے کیا مراد ہے کہ نفس کی خواہش پورا کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں ان سب سے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں. اس میں زنا, لواطت اور دیگر تمام چیزیں آتی ہیں. ذالک, یہ بات ازکا لہم, ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے, یعنی نظروں کو بچانا, نگاہوں کی حفاظت زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جب یہ کہا گیا کہ نگاہیں پست رکھیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد کسی وقت بھی سامنے نظر اٹھا کے دیکھے نہ, یا ہر وقت سر نیچے کر کے ہی چلے, یا اپنے دائیں بائیں یا آگے پیچھے کسی چیز کو وہ دیکھ نہیں سکتا؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ الفاظ کیا کہتے ہیں. الفاظ میں تو صرف اتنا آیا ہے کہ یہدو میں نبس آ رہے ہیں, اپنی نگاہوں میں سے بعض کو جھکا کے رکھیں, بعض کو بچا کے رکھیں. آگے کی وضاحت نہیں کہ کس کس چیز سے بچا کر رکھیں, کہاں کہاں بچا کر رکھیں, اس کی وضاحت کیسے ہوگی؟ دیکھیں کہ لفظ تو صرف اتنے ہیں نا کہ یہدو من ابصارہم, مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے نگاہیں پست رکھیں, نگاہیں نیچی رکھیں. اب اس سے کیا مطلب نکلتا ہے, کیسے تفسیر کریں گے اس کی آپ؟ اگر آپ صرف ڈکشنری کی مدد سے, یہ میں اب حکم نہیں بیان کر رہی, یہاں پر میں ایک اور اینگل سے آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتی, یعنی یہاں سے جس کانٹیکسٹ میں یہ آیت ہے وہ بیان کرنا مقصود نہیں. یہاں میں تفسیر کے اس طریقے کو کنڈم کرنا چاہتی ہوں بیسیکلی, جو ہمارے ہاں آج کل زور پکڑتا جا رہا ہے کہ قرآن کو صرف ڈکشنری کی روح سے سمجھ لینا کافی. اب اگر ڈکشنری کی روح سے میں نے آپ کو ترجمہ کر کے سنا دیا, قل, کہہ دیجئے, للمومنین, مومن مردوں سے, یغدو, پست کریں یا پست رکھیں, من ابصارہم, اپنی نگاہوں میں سے, حکم ہے نا, قل, اور امر ہے, یغدو, کیسے عمل کریں گے؟ ڈکشنری کے معنوں سے کریں عمل اس پہ. لوگ کہتے ہیں نا کہ احادیث کی وجہ سے لوگوں میں بہت اختلاف ہو گیا, یہ بات سنی کبھی آپ نے؟ اگر صرف قرآن لے لیا جائے تو اختلاف نہیں ہوگا, کہتے ہیں نا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم صرف قرآن کے الفاظ لے لیں, صرف ڈکشنری سے میننگ لے لیں, تو اس آیت پہ عمل کیا کریں گے؟ اس آیت کی روح سے تو عمل یوں لگتا ہے پھر کہ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کریں, یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پھر وہ سر نہ اٹھائیں, ہر وقت آنکھیں نیچے رکھا کریں. کیونکہ نہ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کس جگہ, کس چیز سے, عورتوں سے یا مردوں سے یا کسی سینری سے یا کسی گاڑی چلاتے ہوئے ٹریفک میں, کس کس موقع پر, بتائیے نا مجھ کو. اب کیا ہوگا اگر ہر شخص اپنے خیال اور اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن شروع کر دے کہ میرے خیال میں اس سے مراد یہ ہے کہ فلاں وقت ایسا کریں, اور دوسرا کہ نہیں میرے خیال میں فلاں وقت ایسا ان کو کرنا چاہیے, تو کیا اختلاف نہیں ہوگا؟ ہر شخص اپنے خیال اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے بولنا شروع کر دے تو بات کہاں جائے گی؟ تو لازمن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پھر شریعت نے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا قرآن پاک کی دیگر آیات میں کیا حکم ملتا ہے کہ یہاں نگاہوں سے مراد کون سی نگاہیں ہیں اور کس چیز سے بچا کے رکھنی چاہیے؟ آیا ہر چیز سے بچا کے رکھنی چاہیے یا بعض چیزوں سے بچا کے رکھنی چاہیے؟ آیا ہر موقع پہ سر نیچے اور آنکھیں بند ہونی چاہیے یا کچھ مخصوص مواقع ہیں؟ اب یہاں پر اگر آپ احادیث کو لیں گے تو زیادہ سے زیادہ اگر اختلاف ہوگا تو ایک سے دو بات میں ہو جائے گا، دو سے تین، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اور اختلاف بھی نہیں، وہ ڈفرینٹ اینگل ہوتے ہیں ایک ہی بات کو کرنے کے، لیکن وہ سب کا سورس، اوریجن اور روٹ وہیں پر ہوگا، اوپر. اگر ہم وہاں سے اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں اور صرف اپنی عقل سے قرآن کو انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہتے، پھر اتنا شدید اختلاف ہوگا کہ جس کو آپ کہیں بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ جب ہم قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کے یا آیت کے اس حصے کے مخصوص معنی ہیں. جب قرآن کی تفسیر کرنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آیت کس سورت کی ہے، مکی ہے یا مدنی ہے، سورت نازل کب ہوئی تھی، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی. کیونکہ اگر ہم کانٹیکسٹ اس کا بدل دیتے ہیں تو بھی بات کچھ سے کچھ ہو جائے گی. تو صحیح طریقہ کیا ہے تفسیر کرنے کا؟ کہ پہلے آپ اس کو اس کے موقع محل میں رکھ کر دیکھیں کہ کن حالات میں، کب، کس موقع پر، کس ریفرنس میں اس آیت کا نزول ہوا. اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ سورت تو مدینہ میں نازل ہوئی، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ غزوہ بن المصطلق کے بعد نازل ہوئی، اور خاص طور پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اس غزوے کے بعد پیش آیا واپسی پر. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے کیا آ رہا ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے، اس سے پیچھے کیا بات کی گئی، اس سے آگے کیا بات کی گئی، کیا کہنا مقصود ہے. کیا اگر ہم اس کو اس کے کانٹیکسٹ سے کاٹ لیں اور پھر اس کا ترجمہ کریں، قل للمومنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی ہی رکھا کریں، تو اگر نان مسلمز آیت کا صرف اتنا حصہ لے کے کسی کتاب میں کوٹ کر دیں کہ دیکھیں ان کی کتاب میں تو مردوں کے لیے بھی اتنے سخت حکم ہے کہ ان کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں، یہ تو ایسا دین ہے کہ جس میں یہ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے، کہہ سکتے ہیں نا، اور وہ ریفرنس بھی دے سکتے ہیں. اور پھر آپ جیسے پڑھنے والے کیا کہیں گے کہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، کیسے جھٹلا سکتے ہیں، اسلام تو ہے ہی ایسا. اور یہ صرف قرآن کا معاملہ نہیں، کسی بھی بات کو اگر آپ اس کے کانٹیکسٹ سے کاٹ دیں تو آپ اس کو کوئی بھی مطلب، کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں، اور جس طرح چاہے پھر آپ اس کو یوز کریں، ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کے موقع محل کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اس لیے میں نے تفسیر کرتے ہوئے پہلے اس کو کیا کیا ہے، پچھلی آیات سے ریلیٹ کیا ہے. کیا ریلیٹ کیا، کیا سمجھ میں آئی ہے، پچھلی آیات سے کیا ریلیشن شپ ہے اس کا. پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہے، آپ کو دوسروں کو مانوس کرنا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف عورتیں ہی تو نہیں عورتوں کے گھر میں جاتی، یہاں پر کس کو خطاب کیا جا رہا ہے، سب کو کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں کون کون داخل ہے، مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں، اسی طرح بچے بھی داخل ہیں، غریب، امیر، پڑھے لکھے، ان پڑھ، سب، یعنی پورا معاشرہ داخل ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں یہاں پورا اسلامی معاشرہ داخل ہے، سب کو خطاب ہے کہ تم جب اپنے گھر کے سوا کسی دوسرے کے گھر جاؤ تو کیا کرو، سب سے پہلے گھر والوں کو مانوس کرو، ان کو اپنا تعارف کراؤ، ان کو خبر دو، ان سے اجازت لو، انہیں اطلاع دو، اناؤنس کرو کہ ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ بیوت کی جب بات ہوئی تھی تو بیوت میں ہر طرح کے گھر ہیں، پھر خواہ وہ ایک جھونپڑی ہو، خواہ وہ خیمہ ہو، خواہ وہ کسی کچی بستی میں ہو یا کسی محل میں ہو، زمین کے اوپر ہو یا ساتویں منزل پہ ہو، کہیں پر بھی ہو، فلیٹ ہو یا کچا گھر ہو یا کوئی پکا گھر ہو، کوئی گھر ہو، گھروں کی تو کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، اسی لیے یہاں پر لفظ کیا آیا، بیوتن، اور بیوتن کون سا اسم ہے، نکرا، اور کیا ترجمہ ہوتا ہے نکرا کا، کوئی بھی، کسی کے بھی گھر میں، کوئی بھی گھر ہو، اور کیا صرف مسلمانوں کا گھر ہو تو اس میں، خواہ نان مسلمز کا ہو یا اپنا ہو، کچھ بھی ہو، کسی کے بھی گھر میں جب جاؤ تو گھر کے اندر داخل ہونے کا ادب یہ ہے کہ تم ان کو اطلاع دو، بتاؤ اور پھر سلام کرو، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد وہ ساری باتیں دوبارہ بے شک دہرا لے کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر کیا ہے، اندر داخل مت ہو۔ ہو سکتا ہے اندر کوئی ایک اکیلی عورت ہو اور کسی مرد نے دروازہ نوک کیا اور وہ نہیں چاہتی کہ بتائے کہ وہ اندر ہے، تو خاموش رہ سکتی ہے۔ تو اگر اندر سے جواب نہ آئے تو اندر مت جاؤ، اور اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ یعنی تین صورتیں، نمبر ایک، اجازت مل جائے تو اندر آ جاؤ، اس صورت میں سلام کرو۔ دوسری سچویشن کیا، کوئی نہیں اندر۔ کوئی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جواب نہیں اندر سے، ہو سکتا ہے کوئی ہو لیکن کوئی جواب نہیں، مت جاؤ۔ اور نمبر تین، تیسری سچویشن کیا ہے، اگر کہا جائے اندر نہیں آؤ، ارجو، واپس جاؤ، تو پھر واپس چلے جاؤ۔ اس سے مستثنا کون سی صورت ہے، ایکسپشنل کون سی صورت ہے، ایسے گھروں میں جانا جو کسی کے رہنے کے گھر نہیں، مثلا یہ ادارہ کسی کے رہنے کی جگہ نہیں، مثلا اس میں مثلا لائبریری جو ہے وہ کسی کے رہنے کی جگہ نہیں، کوئی آفس جو ہے وہ کسی کے رہنے کی جگہ نہیں، تو جب تک نو انٹری کا سائن نہ ہو آپ اس میں جا سکتے ہیں، یعنی اجازت لے کے مختصر سی، اس پر یہ سارے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ ہاں، جو کسی کی پرائیویٹ پلیس ہے، غیر مسکونہ میں پبلک پلیس، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوگا، پرائیویٹ پلیسز، جو کسی کے پرماننٹ یا رہنے کے گھر نہیں لیکن اس میں تمہاری ضرورت کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مثلا لائبریری سے تم کو کتاب لینی ہے، کسی اور جگہ سے کچھ اور لینا ہے، آفس سے کچھ اور چیز تم کو پوچھنا ہے یا کرنا ہے، فیہا متاع لکم، تمہارا وہاں آنا جانا ہے، ضرورت ہے تم کو۔ اچھا، اب یہ بات ہو گئی، اب اسی کے کانٹیکسٹ میں کیا بات ہو رہی ہے، قل للمومنین، کہ اب گھر میں اگر جانے کی اجازت مل گئی، اور اجازت لینے کے طریقے میں بھی آپ کو یاد ہے کہ کیا تھا، نوک کرو، ہٹ کے کھڑے ہو، سامنے نہیں کھڑے ہو، تو یہ حکم اس موقع کے لیے بھی، آپ اندر داخل ہو رہے ہیں، اب اندر جاتے ہی کیا نہ کرو، اب ایز اے وزٹر تم آئے ہو، آپ کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، تو آپ جھانک جھانک کے باہر لوبی میں مت دیکھو، اگر کہیں شیشے سے دوسری طرف خواتین نظر آ رہی ہیں تو نظارہ مت کرتے رہو، ہاں؟ یعنی یہ نہیں اسلام نے کہا کہ کوئی کسی کے گھر میں جا نہیں سکتا، جا سکتے ہیں، مرد بھی وزٹر ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی وزٹر ہو سکتی ہیں، لیکن ادب آداب کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اندر جا کر پہلا کام کیا کرو، اپنی نگاہیں بچاؤ، اور پھر یاد رکھیے کہ اس خاص کانٹیکسٹ کے علاوہ آیات کے عام احکامات بھی ہوتے ہیں، اور عام احکامات میں پھر کیا ہے، نگاہیں بچانے میں گھروں کے اندر کے علاوہ، اور گھروں کے اندر بعض اوقات آپ دیکھیں محرم رشتے دار ہوتے ہیں، بعض اوقات نامحرم رشتے دار آتے ہیں، بعض اوقات مطلقاً نامحرم لوگ آتے ہیں، بھائی باپ کے دوست وغیرہ، تین طرح کے لوگ آتے ہیں، محرم رشتے دار، نامحرم رشتے دار، اور نمبر تین مطلقاً نامحرم، جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب وہ کیا کریں، یغدو میں نفس آ رہے ہیں، گھر کے اندر بھی، اور اب اس کو صرف گھر کے اندر نہیں اس حکم کو رکھیں گے، کہ گھر کے اندر تو آپ کسی کے جائیں تو بہت شریف بن کے جائیں، اور جب سڑک میں نکلیں تو آپ کچھ اور ہو جائیں، نہیں، یہ پھر ایک عام حکم بھی بن جاتا ہے، اس سے عام احکامات بھی نکلتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنی نگاہوں کو آوارہ نہ ہونے دیں. لفظ بہت خراب ہے لیکن اس کے بغیر آپ سمجھیں گے نہیں. مجھے ان آیات کی تفسیر کرنا اتنا مشکل لگتا ہے، مجھے لگتا ہے میں پل صراط پہ چل رہی ہوں کہ کہیں میں زیادتی نہ کر جاؤں، کہیں کمی نہ کر جاؤں. زیادتی کی تو آپ پہ ہو جائے گی، کمی کی تو اپنے پہ ہو جائے گی. تو اس لیے ٹھیک ٹھیک اس کو اتنا ہی بتانا ہے جتنا کہ وہ ہو. اچھا، تو یغدو من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو آزاد نہ چھوڑیں، اپنی نگاہوں کو ایسی جگہ پر نہ ڈالیں جہاں ڈالنا منع ہے. کہاں ڈالنا منع ہے؟ کس جگہ نگاہ نہیں ڈالی جا سکتی اور کیسی نگاہ نہیں ڈالی جا سکتی؟ یہ ہے سوال. نامحرم عورت کو دیکھتے وقت شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، ایسی نگاہ سے نہیں دیکھنا جس میں لسٹ ہو، جس میں حیا نہ ہو. مطلقاً دیکھنا منع نہیں. کیوں؟ کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ مثلاً ایک عید کے موقع پر مسجد نبوی میں نوجوان حبشیوں نے تماشا کیا تھا، کھیلا تھا، کچھ کھیل کھیلا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوان بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا تھا کہ آ کر اس کھیل کو دیکھ لیں. تو بخاری میں روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی، آپ کے کندھے پہ سر رکھا یعنی پیچھے سے، اور کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر رکتا گئیں اور چلی گئیں. عورتوں کو بعض وقت نہیں دلچسپی ہوتی ایسے کھیل سے، مثلاً مجھے کسی بھی قسم کا میچ دیکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں. تو اس لیے مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آئی کہ حضرت عائشہ کیوں اکتا گئیں، یعنی ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا کھیل دیکھنے میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے دکھایا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ ایک جواز ہے کہ اگر ایک عورت کوئی میچ مثلاً یا کوئی ایسی گیم دیکھنا چاہتی ہے تو وہ دیکھ سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ نگاہوں میں خرابی نہ ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مواقع پر خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتی ہیں یا دیگر صحابہ سے گفتگو کرتی ہیں، تو اس میں اب باہر کا کوئی قانون آپ کو نہیں پکڑ سکتا اگر آپ کے اپنے اندر خرابی. اس لیے یہاں پر اصلاح کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے، اور ایک گائیڈ لائن اور اصول دے دیا گیا ہے. یغدو من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے بچا کے رکھیں، وہ خراب والی نگاہیں نہ ڈالیں. اسی لیے کیا فرمایا کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نگاہ کو بچانے کا حکم کیوں ہے، اور ایسی نگاہ کو بچانے کا کہ نگاہ ابلیس کے، ابلیس کون ہے؟ شیطان، اس کے زہریلے تیروں میں سے. یعنی ابلیس تیر پھینکتا نا لوگوں کو پھانسنے کے لیے، لوگوں کو شکار کرنے کے لیے، تو اس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص مجھ سے ڈر کر، یعنی حدیث قدسی، یعنی اللہ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. یعنی جو اپنی نگاہ کو آوارہ ہونے سے بچائے گا، محرمات پر یعنی ایسی جگہ پر ڈالنے سے بچائے گا جو حیا کے منافی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت دیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے. کیونکہ اوپر آتا ہے نا، ذالک ازکی لکم،